بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي مسلف كعقيدة درس جاري ہے. پچھلے دروس میں ہم نے تقریباً ائمہ سلف میں سے 10 اماموں کے عقیدے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج کی نشست میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، امام المفسرین کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام لألکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں 142 میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان فرمایا ہے. امام صاحب مختصر تعارف کرتے ہیں، پھر امام صاحب کے عقیدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام صاحب کا نام اور نسب امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبرستان میں سن 224 ہجری میں ولادت ہوئی. اچھے گھرانے میں، دیندار گھرانے میں، علمی گھرانے سے تعلق تھا امام صاحب کا، اور ان کے والد تاجر تھے. موسر گھرانہ تھا، لیکن امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سے ہی طلب علم کی تڑپ تھی اور شوق تھا، اور ان کے والد صاحب نے بچپن سے ہی ان کی تربیت ایسے کی کہ قرآن سے ان کو دلی محبت ہو گئی، قرآن اور سنت سے، سبحان اللہ. 7 سال کی عمر میں حافظ بن گئے. اور 8 سال کی عمر میں امامت کرائی نماز کی. 9 سال کی عمر میں علم حدیث کا آغاز کیا، طلب علم حدیث کا جو ہے 9 سال کی عمر میں. 9 ان کے والد صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں پتھر ہیں، اور امام ابن جریر چھوٹے بچے ہیں، وہ برتن سے پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں. تو اس خواب کی تعبیر میں علماء نے ان کے والد سے یہ کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنے والوں میں سے ہوگا. یعنی ایک یہ بھی خوشخبری تھی جس کی وجہ سے ان کے والد نے زیادہ اہتمام کے طالب علم میں، اور چھوٹی سی عمر میں عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں بھیجتے، لیکن وہ ایسا زمانہ تھا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتے تھے، پہلے بنیادی تعلیم اپنے گھر میں دیتے تھے، ایمانی ماحول گھر میں پیدا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر گھر کے ایک ایک کونے میں نظر آتا تھا، پورا گھرانہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا تھا، اس ماحول بچے کی تربیت ہوتی ہے، اور جب وہ سمجھدار بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ طلب علم کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور جب وقت آتا ہے کہ اب اس نے سفر کرنا ہے اپنے گھر سے دور، تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا، سلامت اللہ وبرکاتہ، اور وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے. امام وجیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی طرف سفر کیا اس امید سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کچھ علم حاصل کریں گے، اور ان کے شیوخ میں امام احمد بن حنبل کا بھی نام ہوگا. یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ فلان عالم کے، جو امت کے علماء ہوتے ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، بڑی سعادت ہے یہ. تو کہاں قبرستان اور کہاں بغداد، سفر کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے امام صاحب وفات پا چکے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے امام بخاری مسلم کے استاد بھی ہیں، شیوخ البخاری مسلم کے استادوں میں سے بھی ان کے استاد، جیسے کہ محمد بن بشار بندار جو ہے، محمد بن مثنی، وحناد بن سری، یہ ایسے محدثین ہیں جو امام ابو جعفر کے شیوخ اور استادوں میں سے ہیں. ان کے شاگردوں میں سے جو معروف اور مشہور ہیں، امام الطبرانی، الحافظ ابو القاسم سلمان بن احمد، امام طبرانی معروف محدث ہیں، یہ شاگردوں میں سے ہیں، اور امام ابن عدی جنہوں نے جرح التعدیل پر کافی محنت کی ہے، یہ بھی امام ابو جعفر کے شاگردوں میں سے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلب علم کی ہمت میں سے اب دیکھیں کہ کتنی ہمت والے تھے خود، اور کتنی جدوجہد کرتے رہتے طلب علم کے لیے، کہ امام ابو جعفر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم لوگ قرآن مجید کی تفسیر کو لکھنے کے لیے تیار ہو؟ تو نے کہا ہاں ہم تیار ہیں. کتنا لکھنا پڑے گا؟ سوچے کتنا لکھنا پڑتا ہوگا، کتنے کہو گے امام صاحب نے؟ کوئی امیجن تو کرے، تھوڑا اندازہ لگائیں، کتنی صفحے؟ 40 صفحے ایک دن میں. جی ٹوٹل کتنی ہوں گے؟ ہزار. اللہ اعلم، بارک اللہ فیک. اندازہ 1000 تک، 30,000، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا. انہوں نے کہا 30,000 صفحے لکھنے پڑیں گے. تو لکھنے والوں نے کہا یہ تو ہماری عمریں فنا ہو جائیں گی، یعنی یہ تو ایسا کام ہے، عمر ہی فنا ہو جائے گی، اتنی کہاں سے عمر لے کے آئیں گے ہم 30,000 صفحے لکھتے رہے. تو انہوں نے یہ فرمایا، انا للہ قد ماتت الہمم، انا للہ، مصیبت ہے کہ آپ علم کی وسعت تو دیکھیں ذرا، تفسیر القرآن العظیم، اللہ تعالی کے کلام کی تفسیر، پورے قرآن مجید کی تفسیر 30,000 صفحوں میں لکھا جائے تو کیا تفسیر ہوگی وہ؟ اور پھر تفسیر کیسی؟ اپنی رائے کی بنیاد پہ نہیں، التفسیر بالاثر، اور امام ابن جرطب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ دیکھیں سند کے ساتھ سلف کے اقوال سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے. تو جب 30,000 سے قاصر ہو گئے, عاجز ہو گئے, تو انہوں نے فرمایا انا للہ قد ماتت الہمم, اور مختصر کر کے 3,000 میں لکھا. یہ جو آج موجود ہے یہ مختصر سے تفسیر ہے. اور تاریخ کے تعلق سے بھی ایسے الفاظ ثابت ہیں, مروی ہے امام صاحب سے کہ تاریخ لکھنے کے لیے تیار ہو آج علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج کے دور تک, اپنے دور تک کی تاریخ لکھنے کے لیے ایک مرتبہ بات کی. تو نے کہا تیار ہے لیکن کتنا لکھنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا وہی 30,000 کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ تو عمریں فنا ہو جائیں گی. پھر تاریخ بھی انہوں نے 3,000 میں مختصر کر کے لکھی, آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. امام ابو جعفر ابن جر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی علم اور تعلیم میں گزری, جیسا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا کام اور مشغلہ جو تھا یا تو علم حاصل کرنے میں تھا یا تعلیم دینے میں تھا. باقی سائڈ بزنس, باقی جو چیزیں ہیں, باقی جو کام ہیں, اپنی جاب ہے, روزگار ہے, یہ سارے کے سارے سائڈ بزنس ہوتے تھے. اصل بزنس کیا ہے؟ طلب العلم, علم حاصل کرنا ہے, خود سمجھنا ہے, اس کے لیے سفر کرنا ہے, بار بار سفر کرنا ہے اور عمل کرنا ہے, اس کی طرف دعوت دینی ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 310 ہجری میں ہوئی, شوال کے مہینے میں, اور ان کی عمر 86 برس ہوئی, 86 years. امام صاحب کے تعلق سے ایک عالم نے کرم احمد العوائشہ, انہوں نے امام صاحب کے تعلق سے پی ایچ ڈی کا جو ان کو موضوع دیا گیا تھا وہ امام ابو جعفر ابن جرطب طبر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے تعلق سے تھا. تو یہ تھیسز جو ہے انہوں نے تقریباً 700 صفحے میں لکھا تقریباً, اور صرف امام صاحب کی جو بایوگرافی ہے 235 صفحوں میں لکھی. میں نے مختصر سا یہاں پہ ذکر کیا ہے کیونکہ ہم امام صاحب کے عقیدے کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس بڑی پیاری سی تھیسز میں جو انہوں نے محنت کی ہے اس کا نام ہے الامام ابن جریر الطبری ودفاعه عن عقیدۃ السلف. امام ابن جریر الطبری اور ان کا دفاع, کس چیز کا دفاع؟ عقیدۃ السلف کا دفاع. یعنی صرف ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے جو سلف کا عقیدہ, بلکہ انہوں نے اس عقیدے کا دفاع بھی کیا ہے. کیونکہ امام صاحب پر تہمت لگی, تشیع کی تہمت کہ وہ شیعہ ہیں, اعتزال کی تہمت کہ وہ معتزلی ہیں, اشعریت کی تہمت کہ وہ اشعری ہیں. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تہمتیں لگی ہیں ساری امام صاحب پہ, رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ. اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں اس کتاب میں سے جو اس کتاب کا خاتمہ, بڑا پیارا خاتمہ لکھا انہوں نے, اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا. آئیے امام صاحب کے عقیدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام اللؤلؤی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں فرماتے ہیں اخبرنا عبید اللہ بن محمد بن احمد قراءة علیہ قال اخبرنا القاضی ابو بکر احمد بن کامل قال أبو جعفر محمد بن جرير إمام أبو جعفر محمد جرير الطبري رحمة الله عليه فرماته فأول ما نبدأ فيه القول عقيدة تعلق سے جو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں من ذلك كلام الله عز وجل اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے قرآن مجید کے تعلق سے أنه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله اور اللہ تعالیٰ کی تنزیل یعنی قرآن مجید اللہ کلام جو نازل ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ تنزیل ہے اذ كان من معاني توحيده اور اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معانی میں سے ایک معنی ہے یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس کا تعلق توحید سے کیا ہے کوئی جانتا ہے سلامت اللہ وبرکاتہ کیا تعلق ہے توحید سے قرآن اللہ کے کلام ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا گہرا تعلق ہے توحید سے کیا تعلق ہے کہ توحید اسماء و صفات توحید کا ایک بنیادی حصہ ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور توحید کا ایک بنیادی حصہ ہے فالصواب من القول فی ذلك جو صواب اور صحیح ہے قرآن مجید کے تعلق سے عندنا ہمارے ہاں انہ کلام اللہ عز وجل غیر مخلوق تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں ہے کیف کتب جہاں پر لکھا گیا وہ کیف تلیا جہاں پر پڑھا گیا یا جیسے لکھا گیا جیسے پڑھا گیا وفی ای موضع قرئ وہ جہاں بھی پڑھا گیا فی السماء وجد چاہے آسمان پر او فی الارض یا زمین پر حیث حفظ جہاں پر محفوظ کیا گیا فی اللوح المحفوظ کان مکتوبا چاہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہو او فی الواح الصبیان کترتیب مرسوما یا بچوں کی زمین پر یعنی بچوں کی تختیوں پر لکھا ہو ذرا غور کریں آپ تھوڑا سا تو ڈسٹربینس ہو گئی دوبارہ سے کہتا ہوں یعنی امام صاحب کا ذرا قول دیکھیں قرآن مجید کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مخلوق نہیں ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق دیکھیں کیف کتب وکیف تلی وفی ای موضع قرئ فی السماء وجد او فی الارض حیث حفظ فی اللوح المحفوظ کان مکتوبا او فی الواح صبیان کتتیب مرسوما فی حجر نقش او فی ورق خط فی القلب حفظ او باللسان لفظ اللہ اکبر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں ہے وہ جہاں بھی ہو آسمان پر عرش پر لوح محفوظ میں ہو تب بھی اللہ کی کلام ہے وہ زمین پر لکھا ہوا صحیفوں میں یا بچوں کی تختیوں میں تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ سینوں میں محفوظ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ پتھروں میں نقش ہو چکا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ جہاں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے سبحان اللہ فمن قال غیر ذلك او ادعى ان قرانا في الارض او في السماء سوى القران الذي نتلوه بالسنتنا ونكتبه في مصاحفنا فرماتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے اگر کوئی بھی شخص اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن ایک قرآن زمین پہ ہے جو آسمان پہ ہے وہ اور ہے اس کے علاوہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اپنی زبانوں سے یا ہم لکھتے ہیں اپنے صحیفوں میں یا وہ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس عقیدے کو چھپاتے زبان سے نہیں کہتا یا اپنے زبان سے وہ کہتا ہے فہو باللہ کافر حلال الدم ایسا شخص کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے، وہ بری من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے، واللہ بری منہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. کیوں؟ لقوله تعالی جل شأنه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. پہلی آیت سورة البروج آیت نمبر 21 اور 22، بل هو قرآن مجید، یہ تو قرآن مجید ہے. کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے خود ذمہ لیا ہے، اور جو محفوظ ہو وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی جو لوح محفوظ میں ہے، وہ جو آسمان پہ لوح محفوظ میں ہے، وہی قرآن مجید زمین پر اترا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرماتے ہیں وقال وقول الحق، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرمان حق ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورة التوبہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تمہاری پناہ مانگے یا آپ سے پناہ لے تو پھر اسے پناہ دو. کب تک؟ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام سن لیتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہی کلام جو لوح محفوظ میں تھی. سبحان اللہ. یہاں پر اصل میں شیخ صاحب جو ہیں رحمہ اللہ، وہ مختلف گروہوں کا رد کر رہے ہیں. معتزلہ نے کہا قرآن یہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس کا تعلق خالق سے ہے ہی نہیں. جو مخلوق ہے اس کا تعلق خالق سے ہے ہی نہیں. اشاعرہ نے کہا، اصحاب الکلام اشاعرہ ماتوریدیہ نے کہا حقیقت اللہ کی کلام نہیں ہے، مجاز اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، حقیقت یہ رسول کا قول ہے. ہاں، مجاز اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں، معنن اللہ کا کلام ہے، لفظاً اللہ کا کلام نہیں ہے. اور روافضہ نے کیا کہا، روافض نے، شیعہ نے، جو روافض ہیں انہوں نے کہا یہ جو قرآن مجید موجود ہے آج، یہ تو اللہ تعالیٰ کلام کی دور کی بات ہے، یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کا قول بھی نہیں ہے. کہتے اصل جو قرآن تھا وہ مصحف فاطمہ تھا، آج جو قرآن موجود ہے مصحف حفصہ ہے، وہ مصحف فاطمہ جو ہے وہ اس قرآن مجید سے 3 گنا زیادہ بڑا تھا، سائز میں، آیات میں، جو صورتیں ان کے اندر، اس کے اندر جو تھی 3 گنا زیادہ. اور اس قرآن مجید کا، اس قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی ملتا جلتا نہیں، یعنی اس قرآن مجید میں، اس قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے. جو آج قرآن موجود ہے اس کا ایک حرف بھی وہ نہیں ہے جو صحیح قرآن تھا، جو مصحف فاطمہ تھا. سبحان اللہ. بھی اگر عربی زبان میں ہوتا قرآن عربی مبین تو ایک حرف سے مل جاتا نا. یہ کس زبان میں تھا جو ایک حرف بھی نہیں ملتا؟ یقیناً کسی اور زبان میں تھا. اور ہمارا یقین ہے کہ جو قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. تو یہ اصول کافی میں، یہ اصول کافی وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاں رسول جماعت کے ہاں صحیح بخاری کے برابر کی کتاب ہے. جیسے صحیح بخاری ہمارے نزدیک معتبر کتاب ہے، روافض کے نزدیک آج کے دور میں اصول کافی جو یہ معتبر ترین کتاب ہے. اس میں ان کا امام جو ہے قلینی جو ہے وہ لکھتا ہے مصحف فاطمہ اور ہے، اور مصحف حفصہ اور ہے، 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ اس میں سے ایک حرف بھی اس قرآن مجید میں، وہ ہے کہاں؟ وہ امام صاحب کے پاس، 12ویں امام کے پاس ہے، جو 5 سال کی عمر میں غار میں داخل ہوا، آج تک کوئی خبر نہیں کہاں پہ. امت ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو گئی ہے، قتل غارت عام ہو رہی ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، نہ تو وہ جو ہدایت ہدل للمتقین جو کتاب ہے نہ وہ موجود ہے، اور نہ وہ امام جس نے امت کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. کب آئے گا؟ جب قیامت آئے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. تو اس کے آنے کا پھر فائدہ کیا؟ جب قیامت کے وقت ہی آنا تھا تو پھر اتنی صدیوں میں دنیا میں کیوں گم رہا گیا؟ یعنی یہ کون سی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں پیدا بھی کیا، پھر ہمارے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، لیکن اس ہدایت کے راستے کو چلنے پر چلنے کے لیے نہ تو کوئی کتاب ہمیں دی اور نہ کسی ایسے امام کو بھیجا جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے یا سکھاتا ہے. ان کے قول کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. تو عجب سی بات ہے, جب قیامت آئے گی تب تو ویسے ہی قیامت ہے, تب کیا فائدہ ہے سیدھا ہونے کا؟ ضرورت تو آج ہے نا, قیامت آئے گی تو سب کو ختم ہو جائے گا نا. سبحان اللہ. تو امام صاحب یہاں پہ سب کو جواب دے رہے ہیں, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ رد روافض پر. جو محفوظ ہے وہ کہاں تبدیل ہو سکتا ہے؟ مصحف فاطمہ مصحف حفصہ جو ہے یہ کوئی مختلف قرآن نہیں ہے, وہی ایک ہی قرآن ہے. تمہیں مختلف لگتا ہے کیونکہ تم لوگوں کے دل میں بغض صحابہ ہے. سید حفصہ کا بغض ہے, سید فاطمہ سے محبت نہیں ہے حقیقتا, اور بغض اپنا کام کر لیتا ہے. یاد رکھے ایک دل میں کسی شخص کی اگر محبت ہو اور دوسرے شخص سے بغض ہو, اور جس سے بغض ہو, جس شخص سے محبت ہو اس سے کوئی رشتہ ہو, آپ یقین رکھیں عجیب سے معاملہ ہوتا ہے دل کا کہ بغض محبت پر غالب آ جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو رافق کے کچھ یہی کام ہے, یہی طریقہ رہا ہے. اور معتزل اور اشاعرہ کے رد میں دوسری آیت بیان فرمائے, سورۃ توبہ کی آیت, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام اللہ. سبحان اللہ, يسمع كلام اللہ, مسموع ہے, سنا ہی دیتا ہے, اور اللہ کی کلام ہے, بشر کی کلام نہیں ہے. یعنی فرمایا حتی يسمع كلامك, یعنی فرمایا حتی يسمع كلام اللہ. کلام کے تعلق سے جو معتبر ترین آیت قرآن مجید میں ہے, جس کے بعد یعنی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. تو ایک معتزلی نے کہا ہم تو یوں پڑھتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, لفظ جلالہ اللہ سبحانہ وتعالی الاسم الکریم کی ہا کے اوپر فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, یعنی کلام کرنے والا موسیٰ ہے فاعل جو ہے, اور جس سے کلام کی جا رہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم تو یوں پڑھتے ہیں. اور یہ بتاتا چلو کہ یہ قرآن جو ہے قرآن مجید کی, کہا جاتا ہے ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پڑھا تھا, لیکن ان سے ثابت نہیں ہے. اہل بدع دیکھتے نا کتابوں کو, کہیں سے اپنا ثبوت ڈھونڈتے تو کہیں پہ ملا کہ یہ قرآن جو ہے ابراہیم النخعی معروف جو عالم ہے امام ہے, انہوں نے ایک مرتبہ ایسے پڑھا تھا تو اس پکڑے. اچھا کوئی سند کوئی ثبوت ان کو ملی نہیں, لیکن کہیں پر انہوں نے دیکھا ضرور ہے بغیر ثبوت بغیر سند کے. سبحان اللہ. تو یہ ان سے ثابت نہیں, پہلی بات ہے. اگر ثابت بھی ہو, لیکن ثابت بھی ہو تو امام صاحب جو تھے ان کا عقیدہ صحیح تھا, اور قرآن کو لے کے کلام جانتے تھے. اگر ایسے پڑھا بھی ہوگا تو ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ انہوں نے پہلے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. یہ لوگ پہلے انکار کرتے ہیں کلام کے, پھر ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں. یہ بالفرض اگر ثابت ہو بھی جائے کہ قرآن مجید جو ہے آپت بغیر زیر زبر کے تھا, تو زیر زبر بعد میں لگائی گئی, تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے, معنی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو صحیح ہے, جو ائمہ سلف کا جس پر اجماع ہے, میں بتاؤں کیونکہ قرآن مجید اللہ کلام اس پر اجماع ہے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, کہ فاعل کلام کا اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک معتزلی نے کہا, میں ہم تو نص کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو امام سلف میں سے ایک امام نے, مجھے نام یاد نہیں اس وقت, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حتی کلمہ ربہ, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کلمہ ربہ, کلمہ, کلمہ فی تو فعل ماضی ہے, ہا کیا ہے؟ ضمیر ہے نا, مفعول بھی ہے منصوب, رب فاعل ہے نا, اور اگر مفعول فاعل سے پہلے آ جائے یفید الحصر, یعنی اللہ کے سوا کسی نے کلام نہیں کی, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ فبوہت ہے, المبتدع. اب یہاں پہ کوئی جواب نہیں تھا، یہاں پہ کوئی فتح ضمہ کسر کچھ کر نہیں سکتا. جب مفعول فاعل سے پہلے آ گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی کلام نہیں ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، بشر کی کلام نہیں ہے. سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں فاخبرنا جل ثناؤه انه في اللوح المحفوظ مكتوب، اللہ نے ہمیں خبر دی ان آیات کریمہ میں کہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، وانه من لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسموع، اور اللہ کے پیارے پر وسلم کی زبان مبارک سے سنا گیا ہے، لکھا گیا لوح محفوظ میں اور سنا گیا ہے اللہ کے پیارے پر وسلم کی زبان، یعنی جو وہی جو آسمان پہ وہی قرآن زمین پر، کوئی دو مختلف قرآن نہیں ہے. وهو قرآن واحد، ایک قرآن ہے، من محمد مسموع فی اللوح وفی اللوح المحفوظ مکتوب، اللہ کے پیارے پیارے وسلم کا فرمان ہے، یعنی ان کی زبان سے سنا گیا ہے، اللہ محفوظ میں لکھا گیا ہے. وکذلک فی الصدور محفوظ، اور لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. وبألسن الشیوخ والشبان متلو، اور بوڑھے اور جوانوں کی زبانوں پر تلاوت کیا جاتا ہے. فمن روى عنا او حكى عنا او تقول علينا، بس جس نے بھی ہماری طرف سے کوئی بات روایت کی یا ہم سے بیان کیا یا ہمارے اوپر کوئی بہتان باندھا، او ادعى علينا ان قلنا غير ذلك، کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ اور کہا، فعليه لعنه الله، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وغضبه اور غضب ہو، ولعنت اللاعنین اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت اس پر ہو، والملائکۃ والناس اجمعین اور فرشتوں کی لعنت اور سر لوگوں کی لعنت ہو. ہمارا عقیدہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس کے علاوہ میری طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ شخص ملعون ہو، اس لیے بد دعا امام صاحب دے رہے ہیں. لا يقبل الله من الصرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی قبول نہیں فرمائے گا. وهتك ستره، اس کا پردہ فاش کرے گا اللہ تعالیٰ. وفضحه على رؤوس الاشهاد، اور اسے لوگوں میں لوگوں کے سامنے بے پردہ اللہ تعالیٰ کرے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت قبول نہ ہوگی. ولهم اللعنة، اور ان کے لیے لعنت ہے. ولهم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. امام صاحب پر تہمت لگائی گئی جسے میں نے پہلے عرض کی کہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، معتزلی ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں اشعری ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں ہے. تہمت لگائی گئی. یاد رکھے تہمت جو ہے اہل حق پر لگتی آئی ہے. آپ کسی کو زبان کو روک نہیں سکتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچ سکے تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ کہاں بچ سکتے ہیں؟ ظالموں کا تو یہ کام ہے، جب وہ عاجز ہو جاتے ہیں علمی جواب سے تو پھر وہ یہی کام کرتے ہیں. اور کمزور انسان کی نشانی کیا ہے؟ زبان درازی کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مرد کے پاس بازو کی طاقت ہے، عورت کے پاس زبان کی طاقت ہے. عورت کمزور ہے مرد سے نا، تو عورت کیا کرتی ہے؟ جب پریشان ہوتی ہے نا تو پھر مرد کو بھی پریشان کر دیتی ہے اپنی زبان سے. تو کمزور کی نشانی، کمزور کے پاس زبان کی طاقت ہے اور طاقتور کے پاس بازو کی طاقت ہوتی ہے، اور علم والوں کے پاس علم کی طاقت ہے، اور جاہلوں کے پاس زبان کی طاقت ہے. بتاؤں میں آپ کو. تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ کا ذرا زمانہ دیکھیں، 310 ہجری میں وفات ہوئی. 310 ہجری ابھی، یعنی پہلے بہترین صدیاں ابھی یعنی ختم ہوئی ہے. بہترین زمانے میں رہتے تھے. جو ہی زمانہ ان تین بہترین صدیوں سے دور ہوتا گیا، تعصب بڑھتا گیا اور خیر سے دوری ہوتی گئی. مذہبی تعصب، یعنی دیکھیں اہل بدعت اہل سنت کا جھگڑا تو شروع سے یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی خوارج کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اعدل فإنک لم تعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات. لیکن یہ بڑھتے گئے فتنے، اور سید عمر کے وفات کے بعد اور بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور فتنے اور بھی بڑھتے گئے. تو جو مذہبی، جو اپنے آپ کو سنی کہتے تھے نا، ان کا آپس میں بھی اختلاف شروع ہوا. یعنی خوارج معتزلی الگ ہو گئے، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے بعضوں کی طاقت سے کوشش کی کہ ان کو خاموش کیا جائے. معتزلہ نے کیا کیا, اماموں جیسے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں پر ظلم و ستم کیا. یہ مان لو کہ قرآن مخلوق ہے اور خلیفہ وقت ان کے جال میں پھنس گئے, ان کا عقیدہ معتزلہ کا اعتزال کا عقیدہ اپنا لیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالی کی تائید و مدد سے ثابت قدم رہے. آندھی آتی رہیں, طوفان آتے رہے, لیکن سبحان اللہ جس نے اس دین پر قائم رہنا ہے نا, عزم کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, اللہ تو اس کی مدد ضرور کرتا ہے. لیکن مرنا کوئی نقص عیب نہیں, مر تو سب نے جانا ہے. کئی امام اس فتنے میں مر بھی چکے تھے. اگر امام صاحب کوئی موت بھی آ جاتی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتنے میں, تابعیوں کی عزت و تکریم ویسے ہوتی جیسے ان کی زندگی میں رہی بعد تک, تو مرنا جو ہے حق کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے. اور جو وفات پا چکے اس فتنے میں وہ خیر پر مرے ہیں سبحان اللہ. تو اس زمانے میں جو معتزلی تھے انہوں نے دیکھا بازو کی طاقت سے ہم کچھ کر نہیں سکتے, علم کی طاقت سے ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں, تو ایک کام کرتے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم امام کی طرف منسوب ہیں, کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں, کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں, یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں تو انہوں نے ان کے اندر فتنے شروع کر دیے اور یہ کہا کہ تمہارا مذہب جو ہے اس سے مضبوطی سے تھامے رکھو, اگر تم حنیفیت کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاؤ گے. چار ہی مذہب ہیں, پانچواں ہے نہیں. اور اس بنیاد پر تعصب ہوتا گیا اور تعصب نے سرخ عجیب سرخ لیا کہ جو اپنے آپ کو سننے کے تھے وہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں. تو ہم آپس ایک دوسرے پر لگاتے, دیکھیں آج بھی دیکھیں آپ اپنے آپ کو سننے کہنے والے آپس میں کتنے لڑتے ہیں. یہ اسی زمانے سے دیکھیں 310 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں, آج تک بھی دیکھیں وہ فتنے کتنے بڑے ہوں گے اور کس کہاں تک پہنچے ہوں گے. یاد رکھیں تہمت لگانے والے گریز نہیں کریں گے. ہمارا کام کیا ہے, ہم حق کا دفاع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ معصوم ہیں, فرشتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے, بشر ہیں جیسے دوسرے اماموں سے غلطی ہوئی, دوسرے علماء سے غلطی ہوئی, لیکن کیا جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ وہی ہیں جیسے کہ لوگوں نے تہمت لگائی؟ یہ ثابت کرنا ضروری ہے. زبان سے تہمت تو آسان ہے کسی پہ تہمت لگانا, ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے, اور ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے, اور ثبوت علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, اور علمی ثبوت پیش کرنا مشکل ہے. اور عجب بات دیکھیں امام صاحب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں ہر اس شخص سے, اور لعنت کی بد دعا بھی کر رہے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں, اس کے باوجود بھی تہمتیں آج تک بھی موجود ہیں, تہمتیں اور بھی لگتی رہی ہیں. یعنی ایک شخص کہتا ہے تہمت لگی چوری, کہتے میں چور نہیں ہوں, ٹھیک ہے تہمت لگ جاتی ہے نا, کہتے میں چور نہیں ہوں, اسے نفی کر لی. اب جس نے کہا یہ چور, اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, تہمت باقی رہتی ختم ہو جاتی ہے. ہاں نہیں, ثبوت تو نہیں اس نے پیش کیا نا, نہیں جب تک دیکھیں جب تک ثبوت نہ ملے کسی چیز کا تو تہمت باقی نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے. ہاں ثبوت سے اگر سزا بھی مل جائے پھر بھی تہمت باقی رہتی کہ اس نے زندگی میں ایسا کام کیا تھا. عجب بات ہے کہ وہ اپنے خود بری ہو رہے ہیں, خود یعنی وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرما رہے ہیں اپنے عقیدے کو کہ میں اس چیز سے بری ہوں, اس کے باوجود بھی یعنی یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ صرف مخالفین کی سازش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جیسے درس کے آغاز میں نے عرض کی کہ امام احمد العوائشہ نے پی ایچ ڈی کا تھیسی جو ان کو دیا گیا ہے وہ یہی تھا کہ امام ابو جعفر بن الطبری و دفاع عن عقیدۃ السلف, یعنی کہ صرف ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ, بلکہ دفاع کیا انہوں نے اور تفسیر سے اور ان کی دیگر کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا. جیسے کہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ کہ امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے, ان کی اپنی یعنی کلام سے, تفسیر سے اور دیگر کتابوں سے. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو مخالفین ہیں وہ مجمل کلام لیتے ہیں، کیونکہ عالم ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، بعض اوقات زیادہ توانائی ہوتی ہے تو زیادہ کچھ کہہ دیتا ہے، زیادہ لکھ دیتا ہے، بعض اوقات کچھ سستی سی ہوتی ہے اور اجمال سے کام لے لیتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے نا. تو جہاں پر امام صاحب نے اجمال سے کام لیا اس اجمال کو لے لیا، جہاں پہ تفصیل بیان نہیں کی اور ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، دیکھیں امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، یہاں پر ان کا تشیع ثابت ہوا، یہاں پر ان کا اعتزال ثابت ہوا اس اجمال کو لے کے. اچھا یہی امام جو تفصیل بھی تو بیان کر رہے ہیں نا آگے کہیں پہ، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر منصف ہو تو پھر دونوں کو سامنے رکھو نا. جب قرآن مجید کے تعلق سے بات ہو رہا ہے، قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اگر کہیں پہ مخلوق بھی کہا ہے، اگر یہ مخلوق کا لفظ انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، عجب بات دیکھیں. مگر اگر کہیں پہ منہ سے نکل بھی گیا، سبق لسانی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ہو گئی. اگر کہیں پہ کہا تو پھر حق کیا ہے؟ وہ جو سبق لسانی تھی ایک مرتبہ، یہ جو ہمیشہ تقریراً جو اپنی بات کرتے تھے اور کتابوں میں لکھتے تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، حق کیا ہے؟ کون سی بات لی جائے گی، پہلی یا دوسری؟ تو دیکھیں ہمیشہ حق جو ہے، اہل حق پر تہمت لگتی آئی ہے. ہمارا طلاب علم کا کیا کام ہے؟ ہم حق کا دفاع کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شخصیت پرستی کی وجہ سے حق کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور شخصیت پیچھے بھاگے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ ناانصافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر ابن طب رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں ہے، اور ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، عقیدے کے اصول میں غلطی نہیں ہوئی، بتاؤں میں آپ کو، فروع میں کہیں پہ غلطی ہوئی، ویسے جیسے کہ دوسرے علماء سے غلطی ہوئی فروع میں. مجتہد عالم ہیں، ان کو اجتہاد کا ایک اجر ضرور ملا، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اجتہاد کرنے والا مجتہد حاکم جو ہے وہ اجتہاد کرتے، اس کے اجتہاد صحیح ثابت ہوا تو دگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہو تو ایک اجر ضرور ملتا ہے اسے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ امام صاحب کا جو بقیہ عقیدہ ہے، ایک اصول پر آج ہم نے بات کی ہے قرآن مجید کے تعلق سے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ واضح دلیل کہ قرآن اللہ کے کلام ہے، کلام اللہ کافی لفظ نہیں ہے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ واضح دلیل ہے. یہ ایک دلیل آپ یاد کر لیں تو میرا خیال خیر ہوگا. آخر میں آج ایک شخص کا فون آیا، بڑا پریشان تھا، کہتے یار ایک میرا کلاس فیلو ہے، وہ بحث وہاں سے کرتا رہتا ہے اہل بدعا کے ساتھ، بریلیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ. میں نے اسے منع کیا، یار بحث نہ کیا کرو، اور خود بھی علم سے دور، طالب علم سے دور، پتہ نہیں اس کو کسی چیز کا. کہتے پریشانی یہ ہے کہ اب اس کا فون آیا اور کہتا ہے میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشر ہیں یا نور ہیں. عجب بات ہے واللہ. دیکھیں ایک تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، دوسرا بحث مباحثے مناظر کرنے کے لیے سینہ تان کے ہمیشہ تیار رہتے ہو، تیسرا اہل علم سے جب کہیں میں پھنس جاتے ہو تو رجوع بھی نہیں کرتے ہو، چوتھی بات یہ کہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزار رہے ہو، پانچویں نمبر پہ ایسے لوگ اہل حدیث نہیں ہوتے، سلفی نہیں ہوتے. اہل حدیث و سلفی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، شک و شبہات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عقیدے کے دروس اہم دروس ہیں، کوشش کریں کہ یہ درس، عقیدہ کا جو درس ہے، یہ ہاتھ سے نہ جائے. میں جانتا ہوں کہ جمعرات کے دن اور بھی دروس ہوتے ہیں کہیں پہ، لیکن یہ خیر جو انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب مل کے عقیدہ، میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں بھی یہ عقیدہ سیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیچر از بیسٹ اسٹوڈنٹ، تو آپ کو پڑھا پڑھا کر میں خود یعنی پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کے توحید اور سنت کو سمجھیں، اور عقیدے کی جو اصول ہیں اور بنیاد ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا، جب تک سمجھیں عمل کیا کریں گے ہم. اب ایسے نمونے بہت ہیں، یعنی کئی ٹیلی فون آتے ہیں، شیخ صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کا کیا جواب دوں؟ تو پھر آپ نے مسئلہ شروع کیوں کیا بھائی؟ تو اچھی بات ہے پوچھ لیا، لیکن آپ نے دیکھیں بحث مباحثے میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ دروس میں آتے نہیں، دروس موجود ہے سنتے نہیں، اور بحث محاسے کے لیے الوداع کے ساتھ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. تو کسی سے بحث نہ کریں. دیکھیں نصیحت کریں تو کریں، لیکن وہ بھی علم کی بنیاد پر. آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، اس کو دلیل آتی ہے، علم ہے آپ کے پاس، نصیحت کریں. دعوت اور تبلیغ بغیر علم کے نہیں ہوتی. قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، بصیرت پر، عام علم نہیں، سمجھنے کے بعد، یقین کے ساتھ. جیسے ایک شخص دیکھتا ہے اپنے سامنے اپنے آنکھوں سے کوئی چیز کتنی وضاحت کے ساتھ دیکھتا ہے، ویسے ہی آپ کے پاس ایک یقین علم ہو. اور یہ نصیحت آپ عام لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں. آپ تو بحث کرتے ہیں ان کے پاس جن کے پاس خود جہل مرکب ہے، کیا ملے گا آپ کو پھر؟ اس لیے میری گزارش ہے ساتھیوں سے، بحث نہ کریں، مناظرے کسی سے نہ کریں، نصیحت کرنی کریں علم کی بنیاد پہ کریں. اور جہاں پہ دیکھیں قرآن کیا، قرآن سے مارا جائے، حدیث حدیث سے مارا، چھوڑ دیں. یہ نصیحت نہیں چاہتے لوگ، یہ لوگ گمراہی چاہتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے یہ پیارے پیارے نن منے جوان جو ہیں، یہ قرآن حدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ صحابہ سلف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. کہا تم لوگ 15 علوم کے بغیر قرآن سمجھنے جا رہے ہو؟ یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دے، وہابی تمہیں گمراہ کر دیں گے. میرے بھائی کسی کی بات نہ سنیں. قرآن اور حدیث، صحیح حدیث اور صحابہ کرام سلف صالحین کے مفہوم سمجھ کے مطابق آپ علم حاصل کرتے رہیں، واللہ آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، کچھ بھی ہیں دنیا میں، انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. جبکہ ہم سب کو مل کے اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.